بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، یہ سورہ فرقان ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی اور اس کا مقصد بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور ان کے بارے میں کفار مکہ کے اعتراضات کا جواب دینا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے کائنات میں انسان کے جو بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں انہیں یاد دلا کر اللہ کی فرما برداری کے لیے آمادہ کرنا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان کے صلے میں اللہ نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب رکھا ہے اس کا تذکرہ بھی اس سورت کے اندر ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، بڑی شان اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والی کتاب نازل کی ہے تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کرے۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی کتاب، صحیح غلط، حق اور باطل، اس سے فرق ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے۔ الذي له ملك السماوات، وہ ذات جو آسمان اور زمین کی بادشاہ کی تنہا مالک ہے، جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نیا نفع طلع انداز عطا کیا ہے، اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے، اور جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر کوئی بس نہیں چلتا، نہ کسی کا مرنا جینا ان کے اختیار میں ہے نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترى، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں بس ایک من گھڑت چیز ہے جو اس شخص نے گھڑ لی ہے، اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اترے ہوئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوا لی ہیں، صبح شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ یہ کلام تو صلی اللہ نے نازل کیا جو ہر بھید کو اسے پوری طرح جانتا ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، بے شک وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، کفار کا اعتراض نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، آپ کی رسالت پر، کہ یہ کیسا رسول ہے، کھاتا بھی ہے بازار بھی جاتا ہے، اگر یہ واقعی رسول ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا اس کے ساتھ اس کی حمایت کرتا، او یلقا الیہ کنز، یا اس پہ کوئی خزانہ اترتا، یا اس کے کوئی باغات ہوتے، تب ہم کہتے کہ ہاں واقعی اللہ کا نبی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتی الانہار، کہ بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز ایک باغ کے بجائے بہت سے باغات دے دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ اصل حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا، ان کے یہ بیہودہ اعتراضات کی وجہ آخرت کو فراموش کیے بیٹھے۔ اگر یہ آخرت کو سم عقیدہ رکھتے، آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے تو ایسے بیہودہ سوالات نہ کرتے۔ باقی ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ کو اس سے اچھے اچھے باغات دے دیں جن کا یہ مطالبہ کر رہے، ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی، یعنی قیامت آگ، وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو کہ قیامت کے گھڑے کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ ان کو دور سے دیکھیں گے تو یہ لوگ اس کے پھپھرنے اور بھنکارنے کی آوازیں سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کو آواز دے کر پورا پکاریں گے، کہیں گے مر جائیں مر جائیں، موت آ جائے موت آ جائے۔ ایسی سختی اور ایسی ذلت اور ایسی رسوائی ہوگی، فرمایا جتنا مرضی آج موت کو پکارو اب موت نہیں آنی۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو متقی ہیں ان کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے باغات رکھے ہیں، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، اور یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہے ان کے لیے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا، اور ان معبودوں کے بھی جن کے یہ خدا کی چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، اور ان معبودوں سے کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو بگایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ وہ کہیں گے آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں، لیکن ہوا یہ کہ یہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساتھ و سامان دیا، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے جھٹلا بیٹھے، اور اس طرح یہ خود برباد ہو کے رہے۔ دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی فراوانی نے انہیں غفلت میں کر دیا، اور انہیں گناہوں پر جری کر دیا، انہیں گناہوں پر جرت ہونے لگی۔ فقط کذبوکم بما تقولون، لو اے کافرو، انہوں نے تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلائیں جو تم کہا کرتے، اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں نہ کوئی مدد حاصل کرنا، اور تم میں جو کوئی ظلم کا مرتقب ہے ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، پھر کفار اور مشرکین اعتراضات اور ان کے جوابات اس میں ذکر ہیں، فرمائے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے، پھر آگے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے، وہ یوں کہتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یعنی کفار اپنی قیمت کچھ زیادہ لگا بیٹھے اور کہہ رہے کہ اگر ہم اللہ نے ہمیں کوئی پیغام دینا ہوتا تو اللہ ہماری طرف فرشتے کیوں نہیں بھیجتا، فرشتوں کے ذریعے ہمیں اللہ بتاتا نا، آپ کے ذریعے کیوں بتا رہا؟ تو اللہ فتعالیٰ فرشتے جب آئیں گے تو پھر وہ عذاب کی خبر لے کے آئیں گے۔ فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیا ہم ان پر فیصلہ کرنے پر آئیں گے، تو انہیں فضا میں بکھری ہوئی گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے، یعنی قیامت کے دن جس دن آئے گا تو ہر چیز بکھر جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان سے فرشتے اترنے لگ جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما للکافرین عسیرا، اس دن صحیح میں نے بادشاہی خدا رحمان کی ہوگی، بادشاہ تو آج بھی اللہ کی ہے لیکن اس دن صحیح معنی میں اللہ کی بادشاہت ہوگی، یعنی جتنے بونے حکمران ہیں ان کے سارے اختیارات بھی سلب ہو جائیں گے اور سارے فیصلے اللہ براہ راست فرمائیں گے۔ وکان یوما للکافرین عسیرا، وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ وہ یوم یعض الظالم، جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کاش کہے گا کاش کہ میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، مارے حسرت کے انگلیاں چبا لے گا اور افسوس کرے گا کاش کہ میں مسلمان ہوتا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرتا۔ اسی کا ذکر فرمایا، یا ویلتا لیتنی، برے دوستی کے نقصانات، افسوس کرے گا کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس لیے کہ گندے اور بے دین دوست قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا باعث بنیں گے۔ گندے اور بے دین دوست کل قیامت میں حسرت کا اور ندامت کا باعث بنیں گے، اور اچھے دوست کل قیامت میں نجات کے اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ الاخلاءُ یومئذٍ بعضهم لبعض عدو، ساری دوستیاں کل دشمنیوں میں بدل جائیں گی، الا المتقین، ہاں سوائے وہ جس دوستی کی بنیاد تقویٰ ہوگی وہ کل قیامت میں بھی کام آئے گی، وہ قیامت میں بھی کام آئے گی۔ اسی کا ذکر فرمایا، ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، اے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی ہے، قرآن کو چھوڑ بیٹھی ہے، قرآن کے حق ہیں، حقوق ہیں قرآن کے ہر انسان پر، قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے صحیح تلفظ صحیح تجوید کے ساتھ اتنا پڑھنا فرض ہے کہ اس کی نماز ٹھیک ہو سکے، اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی زندگی اس کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ یہ قرآن کے تین حقوق ہیں جو ہر مرد عورت کے لیے ہیں، پہلا حق قرآن کی عظمت یعنی قرآن پر ایمان، اور دوسرا حق ہے قرآن کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت، صحیح تلفظ کے ساتھ اتنا پڑھنا فرض ہے کہ اس کی نماز درست ہو سکے، اور قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن کی زندگی، وہ زندگی جس حصے کے اندر ہے وہ یہ دیکھے کہ قرآن کے لیے قرآن کے اندر اس کے لیے کیا ہدایات ہیں۔ تو یہ کل قیامت میں رسول شکایت کرے گا کہ اللہ میری امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، پھر اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ہر نبی کے مقابلے میں دشمن ہوئے جو نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ تسلی رکھیں، یہ سلسلہ پرانا ہے۔ آگے وقال الذین کفروا، کفار کا اعتراض کہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نازل کیوں نہیں ہوا، تورات انجیل زبور یک بارگی نازل ہوئی، قرآن دو دو آیتیں تین تین آیتیں ایک سورت دو سورت یوں کیوں اترتی ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم اس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، کافر کوئی اعتراض کرتا ہے ہم قرآن اتار کر اس کا جواب دے دیتے ہیں، وہ آپ کو پریشان کر دیتا ہے، ہم آپ قرآن کے ذریعے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کا ہم دل مضبوط کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، یہ دونوں حضرات اس قوم کی طرف گئے ہدایت کی بات لے کر تبلیغ کے لیے، قوم نے جھٹلا دیا، اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ وقوم نوح، اور قوم نوح کا بھی تذکرہ، انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، اللہ نے انہیں غرق کر دیا، اور ظالموں کے لیے دردناک اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عاد، ثمود، اصحاب الرس، یہ ساری وہ قومیں ہیں جو اپنی نبیوں کی تعلیمات کو نظر انداز کر بیٹھی، اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی، جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کے رکھ دیا، ہر ایک کو ہم نے پیس کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، قوم لوط، فرمایا تم آتے ہو اس کی بستی پر، کیسے پتھروں کی بارش کی ہم نے ان پہ، اور بہت بری بارش تھی۔ اور وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی، اور کافروں پر، کافروں کی مذمت کہ جب بھی اللہ کے نبی کو دیکھتے مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے احد الذی بعث اللہ رسولا، یہ ہے تمہارا رسول، اس کو اللہ نے بھیجا ہے، ہاں تو یوں اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا ارایت من اتخذ الہو ہوا، دیکھا انہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے۔ بت پرستی کی ایک شکل یہ ہے کہ بلا ہر خواہش کو پورا کرنا، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنا، یہ بھی بت پرستی کی ایک شکل ہے، بلکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا بت ہے یہ کہ انسان نفس پرست بن چکا ہے، خواہش پرست بن چکا ہے، خدا پرستی نکل گئی ہے، ہاں تو بت پرستی کی ایک شکل یہ بھی ہے، اسی کا ذکر فرمایا۔ ہم تحسب ان اکثرہم یسمعون، کیا تمہارا خیال یہ کہ ان میں اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس چار پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکی ہوئی ہیں۔ کافر اللہ کے نبی کو تسلی کہ آپ سمجھیں گے سن رہے ہیں، تو اندھے بہرے ہیں، جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سنتے۔ پھر الم تر الی ربی کیف مد الظل، یہاں سے پھر توحید کے دلائل ہیں، کیسے اللہ رب العزت سایہ پھیلا دیتا ہے اور کیسے پھر انہیں ٹھہرا دیتا ہے، پھر اللہ نے سورج پیدا کیا، پھر کیسے اللہ اسے سمیٹ لیتا ہے، اور کیسے اللہ نے رات کو لباس بنایا اور رات نیند کو آرام کی چیز بنائی اور دن کو کام کرنے کا جسے کہیں کہ چیز بنا دی۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے رات کو آرام کیا جائے، دن میں کام کیا جائے، یہ اس جسم کے باڈی کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور غیر فطرتی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اس صحت کے لیے بھی نقصان ہوگا، دنیا کے نظام کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، اللہ نے دنیا کا نظام ہی ایسے بنایا۔ یہ بند عقلیں جب کام کرنا چھوڑ دیں تو بجلی کو پورا کرنے کے لیے یہ کیا کہتے ہیں، ایک گھنٹہ پیچھے کر دو، ایک گھنٹہ آگے کر دو، چھٹیاں دو کر دو، چھٹیاں تین کر دو، ان کے عقلوں میں یہ نہیں آتی کہ کام صبح سے شروع کر دو، مغرب سے پہلے پہلے کام ختم کر دو، اللہ کی قدرت کی روشنی موجود ہے، تمہاری ساری سورج کی، تمہاری روشنی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ایسی عقل آئے کہاں سے؟ فطرتی نظام ہے، اگر فجر کے بعد کچھ دیر کے بعد اشراق کے بعد کام شروع ہو جائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا بھی ہے, اللہم بارک لی امتی فی بکوریہ, اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے. نہ وہاں اے سی کی ضرورت پڑے گی, ٹھنڈ بھی ہوگی, قدرت کی روشنی بھی ہوگی, اور جس سے کہیں کہ سہولت کے ساتھ کام بھی ہو جائیں گے, رات ہونے سے پہلے کام سمیٹ لیے جائیں, سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. جو تقریبات رات کو ہوتی ہیں وہ دن کو بھی ہو سکتی ہیں, بلکہ پہلے ہندوستان کے اندر تو شادیاں ہوتی ہیں دوپہر کو تھیں, ہوتی دوپہر کا کھانا ہوا کرتا تھا. ہاں, لیکن اب ہم ترقی کی طرف چل رہے ہیں, ترقی کی طرف چل رہے ہیں, اس لیے کھانے رات دو بجے ہوتے ہیں. تو یہ سب غیر فطرتی زندگی کے نتائج ہیں جن سے ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے تو ایک نظام بنا ہے فطرت کا, اور اس جسم کا, اور اس کائنات کا. اس فطرت سے ہٹ کے چلیں گے تو مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے, چاہے جتنی بھی ترقی کر لیں مسائل ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے رات کو آرام کرنے کے لیے اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے, اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں, ہواؤں کو چلاتا ہے, وہ آنے سے بارش سے پہلے خوشخبریاں دیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے, آسمان کو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے, اس کے ذریعے بنجر زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے. کیسی کیسی اللہ نے نعمتیں زمین پہ رکھ دی ہیں, اور یہ اللہ بار بار کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا, لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا, اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بھی جہاد کبیرا, لہذا اے پیغمبر تم ان کافروں کہنا نہ مانو, اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو, اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلا کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے, ایک نمکین ہے سخت کڑوا, ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کرتا. اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, دریاؤں اور سمندروں کے سنگم پر یہ نظارہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دو الگ الگ قسم کے پانی ساتھ چلتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے گڈ مڈ نہیں ہوتے, بلکہ دور تک اس کی خصوصیت الگ الگ دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہیں. یہ عجیب و غریب آڑ جو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ عبور کرنے نہیں دیتی, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں, دونوں دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن ایک کڑوا ہے میٹھا, لمبی سے مسافت تک, لیکن دونوں آپس میں نہیں ملتے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا, اور ثم استوى على العرش, اور پھر عرش پر استوا فرمایا, الرحمن فصل بھی خبیرا, اور وہ رحمان ہے اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا, پھر یہی فرمایا کہ الرحمن کے لیے جو کو جاؤ, اور کون ہے عمر الرحمن, انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا, کیا جسے تم بھی کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں, اس بات سے کہ وہ اس کے زیادہ بدکنے لگتے ہیں. کافروں کو جب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اور بدکتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں. آپ لوگ تو سجدہ کر لیں گے نا, آپ لوگ ضرور سجدہ کر لینا, سب پہ ایک سجدہ ضروری ہو گیا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, پھر ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض, اللہ کے مقبول بندوں کی علامات اور اللہ کے مقبول بندوں کی صفات, بلکہ اللہ کے مقبول بندوں کی زندگی کی ایک پوری تصویر ان آیات کے اندر ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں, یعنی جو حالات سے الجھتے نہیں ہیں, بحث مباحثہ نہیں کرتے, سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں. اور یہ سلام دعا والا سلام نہیں, بلکہ جان چھوڑو میری, اس قسم کا سلام مراد ہے. ہاں, جان چھڑانے کے لیے ان کو خیر بات کہتے ہیں, اس کا ذکر فرمایا. اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں, کبھی قیام میں, یہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے, حقیقت یہ کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کے رہ جاتی ہے. یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیامگاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں, بلکہ ان کا طریقہ اس کے درمیان اعتدال کا ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی بھی شریک معبود کی عبادت نہیں کرتے, کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے نہ قتل نہیں کرتے نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہوں کا وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، اور جو کوئی توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ کر آتا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، یعنی گناہوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے۔ جب کسی لفظ اس چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اندھے بن کر نہیں گرتے، اور وہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانہ عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا اور وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو میرے پروردگار تمہارا ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے، اب جب کہ کافر ہو تم نے حق کو جھٹلایا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے میں پڑ کر رہے گا۔ تو ایمان والوں کی صفات ہیں، وہ عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، اور ان کے انداز گفتگو جو حلا کے ساتھ الجھنے والی نہیں ہوتی، ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، وہ مواحد ہوتے ہیں، مشرک نہیں وہ کرتے، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، گناہوں کی محافل اور مجالس میں شریک نہیں ہوتے، اور جب وہ نصیحت کی جاتی تو اندھو بہروں کی طرح زندگیاں نہیں گزارتے بلکہ پورے ہوش اور حواس کے ساتھ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو بیویوں کو ایسا نیک صالح بنا دے کہ ہم انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ نیک لوگوں کی خوبیاں اور صفات ہیں، اسی کا ذکر فرمایا۔ پھر اگلی سورۃ سورۃ شعراء ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کے بڑے زور شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس سورت کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، اور کائنات میں پھیلی اللہ کے انعامات اور اللہ کے نعمتیں انہیں یاد دلا کر اللہ کی اطاعت کی طرف آمادہ کیا گیا۔ پھر مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور ان کے توحید کا تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے، ان کے دعوت توحید کا تذکرہ ہے۔ شروع میں تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، حقیقت قرآن، اور جو لوگ اس قرآن کی انکار کرتے ان کی مذمت ہے۔ پھر آگے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ آپ اتنا بھی غم نہ کھائیں، آپ تو اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں گے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کے گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن دنیا میں اللہ کا یہ نظام نہیں ہے کسی کو زبردستی ایمان پر مجبور کر دے۔ وہ تو دلائل دکھاتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، مجبور نہیں کرتا، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کو جبر کر کے ایمان پہ آمادہ کر دیتا۔ اسی کا ذکر فرمایا۔ حولم یرو، پھر جب بھی آپ کو دیکھتے کوئی خبر آتی تو یہ اس سے کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرما اللہ کی بہت ساری قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ کا رب تو بڑا غالب اور مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى، پھر اللہ کے نبی کو تسلی کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنایا، اور آپ کی امت کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے یہ کہ جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی اور کہا اے موسیٰ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ اور فرعون کے قوم کے پاس، کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے پروردگار مجھے ڈر ہے، وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجئے۔ میں اکیلا ہوں گا, ساری قوم انکار کرے گی, اور جسے کہیں کہ ماحول میرے مخالفت کا ہوگا تو میری تو زبان ہی نہیں چلے گی, کس طریقے سے میں بات, کوئی تو ہو جو میری حمایت کرنے والا اور میرا ساتھ دینے والا ہو. اللہ میرے بھائی کو بھی, ہارون کو بھی نبوت دے دے تاکہ وہ میرا ساتھ چلے. اسی کا تذکرہ فرمایا, یہ فرعون کے پاس گئے, فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل, اور اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے, بڑا ظلم ڈھایا اس نے بنی اسرائیل پر, اس پہ آزاد کر دے. نبی کا ایک کام یہی ہوتا ہے کہ مظلوموں کو آزادی دلانا اور مظلوموں کو ظلم کے شکنجے سے, جسے کہیں کہ بچانا اور محفوظ کرنا, یہ بھی نبی کی شان ہے. اسی کا ذکر فرمایا, قال فعلتها اذا وانا من الضالين, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا جو مجھے پتہ نہیں تھا, جو مجھے پتہ نہیں تھا. ففررت منکم لما خفتکم, چنانچہ جب مجھے لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا. پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرمایا, اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو. فرعون کو جب دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تو تو ہمارے گھروں میں پلا پولا ہے, اور تو آج کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, ہاں تجھے میرے علاوہ کون سا رب مل گیا اور کون سا معبود ہے تیرا. اسی کا ذکر فرمایا, قال فرعون وما رب العالمین, کہنے لگا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, وہ سارے آسمانوں اور زمینوں کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہے. اگر تم واقعی یقین کرنا ہو تو فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا, سن رہے ہو کہ نہیں؟ موسیٰ نے کہا, وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تم اجلے پچھلے باپ دادوں کا بھی. فرعون سوال کچھ اور کرتا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب کچھ اور دیتے, اس لیے کہ جواب اس انداز کا دے رہے تھے کہ واللہ کی توحید, اللہ کی بڑائی سمجھا رہے تھے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون, موسیٰ نے کہا وہ مشرق کا بھی مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی, اگر تم عقل سے کام لو. کہنے لگا, یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے گی. ہاں جیل کی دھمکی دے رہا ہے فرعون نبی کو, ہاں جیل میں ڈال دوں گا. قال ولو جئتك بشيء مبين, حضرت موسیٰ بولے اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز دکھلاؤں جو حق کو واضح کر دے. پھر بھی فرعون نے کہا, اچھا اگر واقعی تم سچے تو لے آؤ وہ چیز, لے آؤ وہ چیز. چنانچہ وہی اژدہا اور سانپ اور پھر لاٹھی اور پھر ہاتھ کا چمکنا, یہ سارے معجزے دکھائے. جادوگر سامنے آ گئے, مقابلہ ہوا, جادوگر شکست کھا گئے. اسی کا ذکر فرمایا, اور جب جادوگر میدان میں آئے تو کہنے لگے, فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین, کہنے لگے جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا, یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا, ہمیں کوئی انعام ملے گا. فرعون نے کہا, ہاں ہاں تو ہمیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں ضرور شامل کر لیا جائے گا, یعنی تم میرے مشیر بن جاؤ گے, مقرب لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جادو سے گھر کہا, جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں زمین پہ ڈالی اور کہا, فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے. ہاں فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آ رہیں گے. اس وقت تک تو وہ اسی کو مانا کرتے تھے. فالقا موسیٰ عصاہ, اب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا, اچانک اس نے اژدہا بن کر اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے. فالقی السحرۃ ساجدین, پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. کہنے لگے, ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. فرعون بولا, تم میری اجازت لینے سے پہلے موسیٰ پر ایمان لے آئے, ثابت ہوا کہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا, میں تم سب کے ایک طرف ہاتھ دوسری طرف پاؤں کٹوا دوں گا اور سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. لگتا ہے تمہارا یہ بڑا ہے, اس ہمارا استاد ہے, اس نے تمہیں بھی جادو سکھایا ہے, اب تمہیں میرا عذاب اور میرا جسے کہیں کہ میری پکڑ, میرا عذاب اور جسے کہیں کہ میری سزا تم دیکھو گے. قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون, جادوگروں نے کہا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنی پروردگار کے پاس چلے جائیں گے, تمہارا کیا بگاڑے گا. ہاں ہم تو اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے, تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. قال لا ضير انا, جب موت کا ڈر نکل جائے تو آدمی بڑا بہادر بن جاتا ہے. ہاں اور موت کا ڈر آدمی کو بزدل بنا دی, اس لیے مسلمان موت سے ڈرتا نہیں اس لیے بہادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے مسلمان موت سے ڈرتا نہیں اس لیے بہادر ہوتا ہے، اور جس میں موت کا ڈر پیدا جو بزدل ہوتا ہے، کافر مرنا نہیں چاہتا، مسلمان تو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اسے ملاقات کو پسند کرتا ہے. ہاں جب آدمی بے دین ہوتا ہے تو موت کے تذکروں سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور جب مسلمان صحیح ایمان والا ہوتا ہے تو موت کے تذکروں سے وہ تازہ ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے. ہاں جب آدمی بے دین ہوتا ہے تو موت کے تذکروں سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور جب مسلمانوں کا ایمان صحت مند ہوتا ہے تو موت کے تذکروں سے اس کے اندر اور زیادہ جیسے کہیں کہ تازگی آ جاتی ہے. جیسے آپ کے پاس بہت قیمتی تحفہ لے کے آئے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی نہیں آتی، کیا ہاں نیند آ رہی ہو تو آنکھیں کھل جاتی، ہاں تحفہ. تو سبحان اللہ، الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے، اس میں اور تازگی آ جاتی جب موت آنے کا وقت آتا، ہاں یہ اور تازہ ہو جاتا ہے. تو موت کا ڈر مسلمان میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ بہادر ہوتا ہے، بہادر. تو جادوگر بھی ایمان لے کے آ گئے، قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون، تو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم تو اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، اور تم شوق سے امید لگائی ہوئی ہو ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی، میرے بندوں کو لے کر رات اور رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا. ادھر فرعون سے بچا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو رات رات لے گئے، اور ادھر فرعون نے پتہ چلا تو اس نے ایک لشکر پیچھے بھیج دیا. فرعون نے شہروں میں ہر کارے بھیج دیے، اور یہ قلعہ بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں، اور حقیقت یہ کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہیں اور ہمیں بتائے بغیر بھاگ نکلے ہیں، اور ہم سب احتیاطی تدبیریں کی ہوئی ہیں، لہذا سب مل کر ان کا تعاقب کرو. اس طرح ہم نے انہیں باہر نکالے باغوں اور چشموں سے. اللہ نے فرمایا یہ سب ہماری قدرت کا ایک نظام چل رہا ہے. یہ پیچھے پیچھے چل پڑے، اپنے باغوں سے چشموں سے باہر نکلے، اور خزانوں سے اور باعزت مقامات سے سب باہر نکل آئے اور پیچھے کرنے لگے. ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا، اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. غرض ہوا یہ کہ سب لوگ سورج نکلتی ہے ان کے پیچھا کر کے نکل کھڑی ہوئی ہے. پھر جب یہ دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب تو پکی باتیں پکڑ لیے گئے، پیچھے فرعونی آگے دریا. ہاں قوم کہنے لگی موسیٰ پھنسا دیا نا تم نے تو پھنسا دیا، مارے گئے، پیچھے دشمن موجود ہے، آگے دریا موجود ہے، آگے جائیں تو دریا پکڑتا ہے، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون پکڑتا ہے، اب تو مارے گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ایمان تھا، اللہ پہ کیا بھروسہ تھا، کہنا آسان ہے، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے پیچھے دشمن موجود ہے، آگے دریا موجود ہے، اس کی لمبی چوڑی لہریں اور تند و تیز جسے کہیں کہ طوفانی لہریں سامنے موجود ہیں. کہنے لگا انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا راستہ دکھائے گا. پتہ نہیں کس ایمان یقین سے کہا ہوگا، ذرہ برابر بھی ہاں خطرہ محسوس نہیں ہوا، اور جسے کہیں کہ بے چینی محسوس نہیں ہوئی اور بے یقینی کیفیت نہیں. کہنے لگے قال کلا ان ربی معی سیہدین. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقین طور سے میرا پروردگار ہے اور مجھے راستہ بتائے گا. چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی بھیجی، اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو، پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. اللہ نے آخری سہارا بھی موسیٰ سے ختم کرایا. عام طور پہ دشمن کا مقابلے کا آخری سہارا کیا ہوتا ہے، لاٹھی سے مقابلہ کریں گے اور تو کچھ ہو ہی نہیں. اللہ فرمانے یہ بھی مار دو سمندر کے لہروں پہ، ٹھیک ہے نا، جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے پھر اللہ اپنی قدرت دکھائے گا اور پھر راستہ بنے گا، ورنہ اللہ میں یہ کوئی لاٹھی مروانے کی کیا ضرورت ہے، بغیر لاٹھی سے کیا دیواریں بن جاتی ہیں لہروں کی، ہاں لاٹھی سے کیا دیواریں بن جاتی ہیں، وہ دیواریں تو ویسے ہی بن سکتی تھی، لیکن کیوں کہا یار لاٹھی مار دو، ہاں یہ بھی ختم ہو جائے اور کوئی سہارا نہ رہے، پھر اللہ راستے بنا رہا ہے، ہاں پھر اللہ راستے بنا رہا ہے، اور وہ لہریں دیواروں کی طرح کھڑی ہو گئی، دیواروں کی طرح یوں درمیان میں راستے بن گئے. فن فلک فکان کل فرق قد طود العظیم، کتود العظیم، چنانچہ نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور دوسرے فریق کو بھی ہم نے اس جگہ کے نزدیک لے آئے، دوسرا فریق لے کے راستے بن چکے ہیں، وہ بھی پیچھے چل پڑے۔ موسیٰ نے ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر ڈالا۔ یقین سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ہاں آنکھوں کے سامنے دشمن ہلاک ہو رہا ہے اور اللہ کی قدرت کے منظر آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک قوم بچ گئی، دوسری قوم اسی کے اندر غرق ہو گئی، وہی پانی، وہی دریا، وہی لہریں، ہاں ایک بچ رہی، ایک ہلاک ہو رہی۔ ثم اغرقنا الآخرین، فرمایا اس کے اندر اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ وتلو علیہم نبأ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور کہا تم ان کے سامنے کیسے اعتکاف کیے بیٹھے ہو، نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کہنے لگے ابا دادا، باپ دادا کو ہم نے یہی کرتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اللہ کی بڑائی سمجھائی اور کہا الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہو یطعمنی ویسقین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، جب مجھے موت دے گا تو پھر زندہ کرے گا، وہ جس سے مجھے یہ امید لگائی ہوئی ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے ذریعے میری خطا بخش دے گا، میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کے گواہ دی، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں، میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے آئے گا اسے نجات ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے فریاد بھی کر لی، اللہ کی بڑائی اور عظمت بھی بتا دی، اور آخرت کی تصویر بھی کھینچ لی۔ وأُذلفت الجنة للمتقین، پھر آگے اللہ قیامت کے احوال ذکر فرما رہا، جنت متقی لوگوں کے قریب قریب کر دی جائے گی، اور دوزہ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ پھر ان کو اور گمراہوں کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرمین گمراہ کیا تھا، نتیجہ یہ کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کے سفارش کرنے والے میسر ہیں، نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے، اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم پکے مومن بن جائیں گے۔ ہاں یہ جہنم ہی آپس میں جھگڑیں گے اور الزامات ایک دوسرے پہ ڈالیں گے اور تمنا کریں گے دوبارہ دنیا میں جائیں، ایمان والے بن جائیں گے۔ یقین اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ پھر قوم نوح کا تذکرہ اور کس طریقے سے قوم نے ان کی تکذیب کی، اور حضرت نوح نے قوم سے کہا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، صرف تمہارے خیر خواہی میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، وہ لوگ بولے کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نبی کو ایک طعنہ یہ بھی ملا ہے کہ آپ کے ماننے والے تو غریب لوگ ہیں، آپ کے ماننے والے تو غریب لوگ ہیں اور پسماندہ طبقہ آپ کی بات مانتا ہے، جیسے آج کل مولوی کو بھی طعنہ ملتا ہے، ارے یار اس کے پیچھے تو وہ لوگ چلتے ہیں ان لوگوں کے، جیو خود غور و فکر نہیں کرتے، جو لکیر کے فقیر ہیں، ہاں جو خود غور و فکر نہیں کرتے بس، ہاں ایسے لوگ بڑے جاہل لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہاں جن کو دنیا میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو نبیوں کو ایک بڑا طعنہ یہی ملا کہ ان کے پیروپار پسماندہ طبقہ ہے، غریب لوگ، یہ ایک بڑا طعنہ نبیوں کو، ہر نبی کو یہ طعنہ تقریباً ملا، اسی کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وما انا بطارد المؤمنین، آپ کہہ دیں میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا۔ قالوا لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین، قوم نے دھمکی دی نوح اگر باز نہ آیا نا لتکونن من المرجومین، کہنے لگے اے نوح اگر تو باز نہ آئے تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح نے کہا میرے پروردگار میرے قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے۔ چنانچہ ہم نے ان کے ان کے ساتھیوں کو بھری کشتی میں بچا لیا اور پھر اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔ ہاں لیکن حضرت نوح کی یہ دعا اور پھر اس کے نتائج فوراً ظاہر نہیں ہوئے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم بد دعا کریں اور فوراً ہماری بزرگی ظاہر ہو جائے، ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت نوح نے دعا کی، 950 سال لگے، صدیاں، ایک صدی نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال تک اللہ کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں کا ظلم ستم سہتے رہے اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور پھر دعا بد دعا بھی کی تو اس کے اثرات بھی یہ نہیں کل ظاہر ہو گئے، اس کے لیے 16 سال لگے۔ ہاں اللہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، ہر قوم کی ہلاکت کا ایک وقت طے ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کذبت عاد المرسلین، پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، انہوں نے بھی نبیوں کی تکذیب کی۔ ہر قوم نے ایک نبی کی تکذیب کی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نبیوں کی تکذیب کی، رسولوں کی تکذیب کی۔ حقیقت یہ ایک رسول کی تکذیب کرنا ایسا ہے سارے رسولوں کی تکذیب کرنا، اس لیے کہ سب کا پیغام ایک ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ تو ایک رسول کی تکذیب ایسا جیسے سارے رسولوں کی تکذیب، اسی کا ذکر فرمایا۔ اور ان سے بھی نبی نے یہی کہا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ اور میری مزدوری تو اللہ پر ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کیا تم اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو؟ ان کے اندر تعمیرات کا بڑا شوق تھا، ہاں، اور ایک سے ایک تعمیرات اور بلند و بالا پہاڑوں پہ تعمیرات بنایا کرتے تھے تاکہ یہ فلاں خاندان کا پتہ چلے یہ اس کی عمارتیں ہیں، اور یہ فلاں قبیلے کی پتہ چلے کہ یہ اس کا علاقہ ہے۔ اس انداز سے وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بڑی کارگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ یہیں زندہ رہنا ہے۔ تمہاری عمارتیں اور بنگلوں کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے تم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہاں ایسا لگ جیسے مرنا ہی نہیں، یہیں سب کچھ رہنا ہے، ایسی وہ اپنی عمارتیں بنا کرتے تھے۔ اور آج بھی مسلمانوں کے گھروں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے اسے مرنا نہیں ہے، یہیں رہنا ہے۔ سچی بات ہے، جتنے بڑے گھر اور محلات نما ہوتے ہیں وہاں سے مرنا مشکل ہوتا ہے، جنازہ نکلنا مشکل، اور جو رہتا ہی جھونپڑی میں ہو تو اس کے لیے تو پتہ ہے چلو دنیا کی اورنگی ٹاؤن سے جان چھوٹی، جنت کا ڈیفینس ملے گا۔ ہاں اور جس نے سارا ڈیفینس یہیں بنا لیا ہو اس کے لیے تو پھر مرنا ہی بڑا مشکل ہوگا۔ ہاں تو مسلمان اپنی زندگی اس انداز کی رکھتا ہے کہ جینا بھی آسان ہو مرنا بھی آسان ہو، جینا بھی آسان ہو مرنا بھی آسان ہو۔ اور سچ یہ ہے کہ آج زندگی کا جو انداز ہے اس میں جینا بھی مشکل مرنا بھی مشکل، ایک اسٹیٹس بنا دیا پھر اس اسٹیٹس کو سنبھالنا ایک مستقل سرد درد ہے، ہاں پھر اس کے خرچے برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ مسلمان درمیانی زندگی گزارتا، اللہ بہت دے لیکن اپنی زندگی کا معیار نہیں بڑھاتا، ہاں اپنی زندگی کا معیار نہیں بڑھاتا تاکہ اسے پریشانی نہ ہو۔ اسی کا ذکر فرمایا بڑے بڑے شاندار قسم کی عمارتیں بنایا کرتے تھے، اور پھر فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، جب کسی کو پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم اور جابر بن کر پکڑ کرتے ہو، بڑی ظالم قوم تھی، بڑا ظلم کیا کرتی تھی، اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نوازا کہ تمہاری قوت میں اضافہ کیا جو تم خود جانتے ہو۔ قوم عاد کے پاس اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرمائی تھیں، وہ پہاڑوں کو تراش کر کر کے عمارتیں بنایا کرتے تھے، ایسی باصلاحیت قوم اور طاقت والی، اور بس اوقات ان کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، بڑھاپا نہیں آیا تھا ان پر، 300 سال تک وہ جوان رہا کرتے تھے، ایسی لمبی عمریں اور ایسی شاندار صحتیں، ان کے یہاں تو گھٹنوں کا درد کا تصور ہی نہیں تھا، کمر جھک جائے، ہاں کبھی انہوں نے اس بات کو سنا بھی نہیں تھا کمر بھی جھکتی مردوں کی، ہاں ہاں ایسی صحتیں ان کے پاس تھیں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو سب نیست و نامود ہو گئے۔ اسی کا ذکر فرمایا قالوا سب ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین، وہ جب وعظ سنتے اور ہدایت کی باتیں سنتے تو کہا کرتے تھے ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا جس کے نتیجے ہم نے ان کو ہلاک کیا، یقین سارے واقعے میں بڑا عبرت کا سامان ہے، پھر بھی ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یقیناً یقین رکھو تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے, بڑا مہربان بھی ہے. قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں, یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں, لا تم اللہ سے ڈرو, میری بات مانو, اور میں تم سے اس کام پہ کسی قسم کی اجرت نہیں چاہتا, میرا اجر صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو ساری دنیا جہاں کی پرورش کرتا ہے. تو کیا تمہیں اطمینان کیا اس ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں, ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں میں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے سے پیوست ہیں؟ کیا پہاڑوں کو بڑے بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ اب اللہ سے ڈرو, میری بات مانو, ان سے حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے. وہ کہنے لگے تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا. نبی کو کہہ رہا ہے جب وہ ہدایت کی بات کہے کہ تم پر تو کسی نے بہت بھاری جادو کر دیا ہے, جادو کے اثرات ہیں تم پر, تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں, تم ہم جیسے ایک انسان ہو, لگتا اگر سچے تو کوئی نشانی لے آؤ. حضرت صالح نے لو یہ اونٹنی ہے پانی, یہ اونٹنی ہے, پہاڑ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے اونٹنی نکال دی اور وہ بھی حاملہ, اتنی بڑی نشانی. قوم پھر بھی نہیں مانی, قوم پھر بھی نہیں مانی, پھر انہیں عذاب نے پکڑا. فَأَقَرُوا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, ان اس اونٹنے کو بھی انہوں نے مار دیا, پھر اللہ کی پکڑ آئی. فرمایا اس کے اندر بھی بڑی نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, یقین رکھو تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے, بڑا ایمان والا بھی ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ, قوم لوط اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون, جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں, نہ تم اللہ سے ڈرو, میری بات مانو, میں تم سے اس کام میں کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو ساری دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے. کیا دنیا جہاں کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو, سب سے گندا گناہ, ہاں جنس پرستی کے اندر مبتلا تھے, اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہو, حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو. کہنے لگے لوط اگر تو باز نہ آئے تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے. حضرت لوط نے کہا یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہوں, میرے پروردگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں, مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دیجئے. چنانچہ ہم نے ان کو ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی, پھر سب کو ہم نے تباہ کر دیا. قوم نے دھمکی بھی دی شہر سے نکال دیں گے, جلا وطن کر دیں گے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میں ان کی حرکتوں سے بیزار ہوں, مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دے. وامطرنا علیہم مطرا, پھر ایک زبردست بارش برسا دی, بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرایا گیا تھا. یقین ان سارے واقعے کے اندر بڑا عبرت کا سامان ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, ایکا کے بشندوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور وہ پیغمبر بھی یہی کہہ رہا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو, پورا پورا ناپو, پورا پورا تولو, لوگوں کے حق میں کمی مت کرو, زمین میں فساد مت بچاؤ, اس لیے کہ جب ناپ تول میں کمی ہو جائے تو پھر زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے, اور فساد کی شکل یہی ہے کہ پھر کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا. ہاں کوئی جب کوئی داڑھی جیسے کہ سبزی والا وہ دوسروں کے جیب سے پیسے نکالے گا اور دھوکہ دے گا تو وہ جا کر کسی اور کو دھوکہ دے گا, وہ کسی اور کو دھوکہ دے گا, ہر ایک دوسرے کے جیب سے جب دھوکے سے جیب پیسہ نکالے گا تو معاشرے کیا حال ہوگا, ہر آدمی بد اعتماد, کسی پر اعتماد باقی نہیں رہے گا, اور دنیا کے اندر اعتماد ختم ہوئے دنیا عذاب بن جاتی ہے. مجھے اپنے چوکی دار پر ہی اعتماد نہیں ہے تو کتنی پریشانی ہوگی, جسی کو چوکی دار بنائے وہی ڈاکو بن جائے. ہاں بیٹے پر اعتماد نہیں رہا, جسے بیٹا بنایا وہی گھر سے موبائل چوری کر رہا ہے ابا کا. بیٹی پر اعتماد نہیں رہا, وہ بھی دیکھ دیا اماں کا کوئی ہیرا جسے کہیں گے جولری پڑی اٹھا کے لے جاتی ہے, تو زندگی کیسی ہوگی, زندگی کیسی ہوگی, جہاں اعتماد ختم ہو جائے زندگی عذاب ہو جاتی. ہاں تو اس لیے فرمایا زمین کے اندر فساد مت مچاؤ, اس سے فساد پھیلے گا. اسی کا ذکر فرمایا فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنتم من الصادقین, لہذا اگر تم سچے ہو تو ہم آسمان پر کچھ ٹکڑا گرا دو. جب قوم نے انکار کیا اور گناہوں میں جرت اختیار کی تو یوں بھی کہنے لگی اگر ہم غلط پہ ہیں تو پھر آسمان سے کچھ ٹکڑا بھیج دو, عذاب کیوں نہیں آتا ہم پر. اسی کا ذکر فرمایا فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ, قوم نے تکذیب کی پھر عذاب آیا ان پر, ایک سایہ آیا, سایہ قوم سارے کے سارے اس کے نیچے اکٹھی ہو گئی کہ بڑی رحمت کی بارش ہونے والی, اس کے اندر سے آگ برسی اور ساری قوم تباہ ہو گئی. اسی کا ذکر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر اللہ نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا اور قرآن اپنا خود تعارف کرا رہا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے, امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے, پیغمبر تمہارے قلب پر اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں. آیا اللہ کی طرف سے لایا جبرائیل نے, کس کے دل پہ اترا؟ محمد رسول اللہ. ہاں اللہ سے بڑھ کر علیم خبیر کوئی نہیں, اور جبرائیل فرشتوں میں سب سے زیادہ امانت دار, اور جس کے سینے پہ اترا مجالے کو ایک لفظ بھی باقی رہ جائے اور کسی لفظ میں خیانت ہو. ہاں اتنے شاندار راوی ہیں قرآن کے پہنچنے کے ہم تک, اس لیے قرآن ایسی کتاب ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک, حضرت جبرائیل کا ایک نام ہے روح الامین, روح الامین کہ اس لانے میں ذرا بھی خیانت نہیں کی, اور روح اس لیے کہ اس کے اندر جو غذا ہے وہ روح کی غذا ہے, قرآن کے اندر جو غذا ہے وہ روح کی غذا ہے. اسی کا ذکر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ, اگر ہم یہ کتاب اجمی لوگوں میں سے کسی پہ نازل کر دیتے وہ ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس کے پر ایمان نہ لاتے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ, مجرم کے دلوں میں ہم نے اسی طرح داخل کیا ہے, یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, اور ان کے بعد اس طرح اچانک آ کھڑا ہوگا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لگتا ہے یہ عذاب کا انتظار کر رہے اس لیے قربان پر ایمان نہیں لاتے. اور پھر انہیں جب عذاب آئے گا تو انہیں کوئی چیز ان کی کام نہ آئے گی اور نفع نہیں ہوگا. وما اہلکنا من قریۃ, ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے, پیغمبر آیا جب نہ مانا پھر اللہ کا عذاب آیا. اسی کا ذکر فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو, اور جو مومن تمہارے پیچھے چلیں ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو. اللہ کے نبی کے ذریعے امت کو سبق دیا کہ قریب سے قریب تر کو دعوت دو, سب سے پہلے قریب کا حق ہے پھر اس طریقے سے, اور پھر جو ایمان لے آئے اور جو مخلص ایمان والا ہو ان کے سامنے عاجزی ان کے ساری اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اسی کا ذکر فرمایا فإن أصابك فقل إني بريء مما تعملون, اور جو تمہیں اس وقت بھی دیکھ پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو, اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں فإن أصابك, اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, اور اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا بڑا مہربان ہے. آگے فرمایا کہ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين, جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری آمد و رفت بھی دیکھتا ہے, یعنی اللہ ہر وقت تمہاری نگرانی کرتا ہے. انہ هو السمیع العلیم, وہ سننے والا جاننے والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا هل انبئكم على من تنزل الشياطين, کیا تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پہ اترتے ہیں؟ وہ ایسے شخص پہ اترتے ہیں جو پلے درجے کا جھوٹا گنہگار ہو. جو جتنا جھوٹا اور گناہگار ہوتا ہے شیطان اس کے اعضاء اور جوارے پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء اور جوارے گناہوں میں غرق کر دیتا ہے, وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. رہے شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں جو حد سے زیادہ شاعری کے اندر بلا وجہ کی تعریف اور تصوراتی جسے کہیں کہ تذکرے کرتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا, یعنی وہ کہا کرتے قرآن شعراء کا بنا ہوا کلام ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شاعر کہا کرتے تھے. فرمایا ایسا نہیں ہے, قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا, یہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں, ہاں مگر وہ لوگ جو مستثنی ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, اللہ کو کثرت سے یاد کیا, اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا, اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں. پھر سورہ نمل ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ صورت بھی پچھلی صورت یعنی شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی, اور مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں, توحید ہے, رسالت ہے اور آخرت ہے, اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا مختصر سا تذکرہ ہے, اور اس میں خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ, اور جو اللہ نے ان کو ایک غیر معمولی بادشاہت نصیب فرمائی تھی اور جس کے اندر پرندوں کی بولی بھی سمجھائی اور سکھائی اور ہواؤں کو بھی ان کے حکم کے تابع کر دیا، جنات بھی ان کی خدمت کر رہے تھے، اور ملک سبا بلقیس اور پھر اللہ رب العزت نے اسے ہدایت دے دی، ان سب کا تذکرہ اس صورت کے اندر آ رہا ہے۔ توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہیں، ہدی و بشرا للمؤمنین، یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے نظروں میں خوش نما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے، یعنی ان کی ضد کی وجہ سے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اپنے سارے برے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے، جس کے بعد بس اوقات توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے کہ آدمی کو اس کی برائیاں اچھائیاں لگنے لگ جائیں۔ یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے کہ جب آدمی کو اپنی برائیاں بھی اچھائیاں لگنے لگ جائیں، ایسے موقع پہ آدمی سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ اچھائیاں سمجھے توبہ کیسے کرے گا، توبہ تو وہ کرتا ہے جو برائی کو برائی سمجھے۔ تو یہ آخری درجہ ہوتا ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہی ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اے پیغمبر، بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ اور اذ قال موسیٰ لأہلہ، اس وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا، یا تم کو آگ سے تاکہ تم گرمی حاصل کرو آگ سے۔ وہی بات، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے واپس، مدین سے واپس آ رہے، راستے میں بیوی بھی ساتھ ہے، سردی کا موسم ہے، راستہ بھٹک گئے، دور سے آگ نظر آئی، ادھر چلنے لگے کہ وہاں سے میں کسی سے خبر لے کے آتا ہوں کہ راستہ صحیح کون سا ہے، یا آگ کا شعلہ لے کے آؤں گا تاکہ تمہیں ذرا گرمی مل جائے۔ وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے نبوت دے دی، وہ تو روشنی تجلیات کی روشنی، اللہ کی تجلیات کی روشنی تھی، اسی کا ذکر فرمایا اللہ نے، یا موسیٰ انہ ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بات یہ ہے میں اللہ ہوں، بڑا اقتدار والا، بڑی حکمت والا، ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ وہ اللہ نے معجزے دے دیے اور اس کا پہلے عملی طور پہ اس کو دکھا بھی دیا کہ لاٹھی اجزاء بن گیا، اور ہاتھ جو ہے وہ گریبان میں ڈالا، چمکنے لگا، اس کا ذکر فرمایا، جا فرعون کے پاس اور اسے میری دعوت دے، میری طرف متوجہ کر، اسی کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جن کو اللہ نے علم دیا، اور اس علم پر وہ اللہ کا بڑا شکر بجا لایا کرتے تھے۔ وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے، یقین یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان سارے لشکر جمع کر دیے گئے، جنات انسانوں پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کسی مہم کے لیے نکلے اور سارا وفد ساتھ لے کے چلے، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ ایک دن جب سب چمٹیوں کے وادی پر پہنچے، تو چمٹیوں کے وادی پر پہنچنے کے بعد ایک چمٹی نے اپنی چمٹیوں سے کہہ دیا کہ جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم اس کے پاؤں تلے روندی جاؤ گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چمٹی کے مؤخصر سے منہ کے بول سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے کانوں تک پہنچائے، اور سلیمان مسکرانے لگے، فتبسم ضاحکا من قولہ وقال ربی اوزعنی، اس کی بات سن کر سلیمان مسکرانے لگے اور کہنے لگے میرے پروردگار، مجھے اس بات کا پابند بنا دیے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اگر آپ کو بھی ہمیں میرے مدرسے لنک روڈ میں جائیں تو آپ کو وہاں مل جائے گا، ہاں وہاں وہ نظر آتا ہے، اس کے سر پہ تاج بنا ہوا ہے، تاج بنا ہوا ہے، اور اس کی چونچ کے اندر ایک صلاحیت ہے، وہ جب زمین میں مارتا ہے تو بلدہ نیچے پانی ہے کہ نہیں، اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ ہدہد سے بلاؤں اور یہاں دیکھے پانی ہے کہ نہیں، پھر جنات سے کہا جائے کہ نیچے سے پانی نکالو تاکہ سارے قافلے والے کو پانی مل جائے، اور جیسے ہی دیکھا تو ہدہد تو نظر ہی نہیں آ رہا، غیب ہدہد،
کہنے لگے مجھے نظر نہیں آ رہا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, اگر بغیر اجازت کے چلا گیا ہے, آئے گا تو اس کے بال کاٹ دوں گا, پر کاٹ دوں گا, اور ہو سکتا ہے اسے ذبح ہی کر دوں. لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, ہاں اگر اپنے عذر کوئی مناسب عذر پیش کر دیا کہ میں اس وجہ سے گیا تھا تو معاف بھی کر دوں گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ, پھر حدود زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا میں ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو بھی علم نہیں, میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں. ہاں وہ حدود کیا کہہ رہا ہے نبی سے, میں ایسی بات لے کے آؤں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں. وہ حدود بھی جانتا ہے نبی عالم الغیب نہیں ہوتا, اور آج انسان نہیں سمجھتا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا, حدود بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایسی معلومات لے کے آؤں جس کا آپ کو پتہ نہیں. ہاں اس کا بھی عقیدہ ٹھیک ہے, ہاں کہہ رہا ہے آپ کو بھی علم نہیں ہے. اچھا حضرت سلمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی کون سی خبر ہے ذرا بتاؤ. کہنے لگا انی وجدت امراۃ تملکہم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم, میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے, اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے, ملک سبا بلقیس ان پہ حکمرانی کر رہی ہے اور دنیا کے لحاظ سے بڑی خوشحال قوم ہے اور ان کی مملکت میں ہر قسم کا سامان انہیں میسر ہے. وجدتھا وقومہ یسجدون, لیکن ایسی بڑی بدقسمت قوم ہے کہ دیا اللہ نے اور وہ سجدہ سورج کو کر رہی ہے, اور شیطان نے ان کی ساری گندگیاں ان کے سامنے آراستہ کر کے رکھی ہوئی ہیں, وہ ہدایت سے محروم ہیں اور وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون, جو آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے اور تم کو جو کچھ چھپاؤ جو کچھ ظاہر کرو سب جانتا ہے. حدود ہے نا, اس نے اللہ کی بڑائی بیان کی اپنے انداز سے, جیسے وہ زمین کی چھپی چیزوں کو جان لیتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے, ہاں تو اللہ کی بڑائی بھی اسی شان سے بیان کی جیسے اللہ نے اسے کچھ صلاحیت دی ہے. کہنے لگا اللہ وہ ہے الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون, اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. آج آپ کو دو سجدے کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. قال سلمان صدقت ام کنت من الکاذبین, تو حضرت سلمان فرما اچھا ابھی دیکھتے ہیں تو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, جاؤ میرا یہ ایک خط لے کے جاؤ اور جا کے اسے دے دو اور پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے. ہاں اب یہ ملک کے سفیر ہوتے ہیں نا, ہمارے بھی سفیر ہیں. ہاں ایک حضرت سلمان کا یہ سفیر تھا, ہاں اور یہ پیغام لے کے جا رہا ہے, اور پیغام جب لے کے گیا تو خط جا کے روشن دان کے اندر سے محل میں داخل ہوا اور ملکہ بیٹھی ہوئی اپنے تخت پہ, ایک دم اس کی جھولی کے اندر خط گرتا ہے. ہاں تو پہلے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے یہ خط, پھر جب کھولتی ہے تو زندگی میں پہلی مرتبہ اس مضمون کا خط اس نے دیکھا. خط کا مضمون تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان ہے, اور پھر آگے مضمون تھا اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین, اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کے آ جاؤ. یہ خط کا مضمون تھا, سرکشی نہ کرنا, فرما بردار ہو کے میرے پاس آ جاؤ, آرام سے آ جاؤ. اللہ تعالی علیہ واتون مسلمین, اب اس نے اپنے سارے مشیروں کو اکٹھا کیا, ہاں ٹھیک ہے نا, اور جسے کہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سارے اکٹھے ہو گئے. اب اس نے مشورہ لینا شروع کر دیا کہ بھئی کیا کیا جائے, تو مشیر وزیر ہر ایک چاہتا ہے نا کہ میں آگے سے بڑھ کر آگے جسے کہیں کہ اپنی حمایت کی یقین دہانی کراؤں. خاتون سے کہنا کہ آپ فکر نہ کریں, جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا. ہاں ہاں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, مرنے کے لیے تیار ہیں, آپ حکم دیں ہماری گردنیں کٹ جائیں گی آپ کے خاطر. لیکن عورت تھی بڑی سمجھدار, ہاں سمجھدار, کہنے لگی نہیں پہلے دیکھتے ہیں یہ بادشاہ کس قسم کا ہے, بادشاہ کس قسم کا ہے, ایسے کرتے ہیں پہلے کچھ اس کی طرف ہدایہ بھیجتے ہیں, ہدایہ بھیجتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دنیا پرست ہے مال پرست ہے یا کوئی اور قسم کی مخلوق ہے, یہ ذرا پتہ کرتے ہیں. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم, جب سليمان نے یہ مال دیکھا تو فرما اللہ نے ہمیں اس سے بہت اچھا دیا ہوا ہے, ہاں اللہ نے بہت اچھا دیا ہوا ہے, اور پھر کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ اور جلدی آ جاؤ ورنہ ذلیل ہو کے آنا پڑے گا. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشیہ. اب سلیمان نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کہا بھائی اس ملکہ کا تخت کون لے کے آئے گا, کون لے کے آئے گا؟ بیٹھنے والوں نے کہا, ایک نے کہا آپ اس مجلس سے اٹھیں گے نہیں, تخت آپ کے پاس پہلے سے حاضر ہوگا. ہاں جو بڑا دن تھا نا دن, کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے ہٹیں گے نہیں, تخت آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوگا. قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک قوی ہیکل جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے بھی نہیں, میں اس سے پہلے اسے آپ کے پاس لے آؤں گا, اور یقین رکھیں میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں, امانت دار بھی ہوں. بڑا شاندار قسم کا اس کا تختہ, ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. جن نے کہا میں امانت دار ہوں, کوئی خیانت بھی نہیں کروں گا راستے میں. قال الذي عنده علم من الكتاب, پھر جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لے آتا ہوں, آنکھ جھپکنے پہلے لے آتا ہوں. چنانچہ جب سلمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پہ پڑھ دے گا, یوں دیکھا تخت موجود ہے. بھئی یہ کیا چیز ہے؟ یہ ولی کی کرامت ہے. ولی کی کرامت برحق ہے, نبی کا معجزہ بھی برحق, نبی کی کرامت بھی برحق. لیکن کرامت اور معجزہ یہ دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں, اللہ اپنی قدرت سے اپنے بندوں کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے. معجزے کا انکار بھی بے دینی ہے, کرامت کا انکار بھی بے دینی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کرامت ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے, ملنگوں کے ہاتھوں سے ظاہر نہیں ہوتی. جس نے لمبی لمبی تسبیح پہنی ہو, گندا کچیلا ہو, بال پہ گند ہی گند ہو, ہاں بھنگ پیتا ہو, وہ ان سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی. ہاں اللہ کے ولیوں سے ظاہر ہوتی, اللہ کے ولیوں سے ظاہر ہوتی. ہاں ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ استدراج ہوتا ہے, ڈھیل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہاں نظر کی بندش ہوتی ہے, فراڈ ہوتا ہے. ہاں یہ کرامت ہے. اگر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہے وہ معجزہ ہے, اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہے. ولی کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے, گناہ میں اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا. ہاں تو یہ اللہ کا ولی تھا جو سلیمان کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا, اور سلیمان کا صحابی تھا, صحبت یافتہ تھا, تو اس نے یہ کرامت دکھائی. فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی قال هذا من فضل ربی. اے سلیمان نے جب دیکھا کہ اللہ نے میرے صحبت میں بیٹھنے والوں کو بھی ایسی کرامت دے رکھی تو فوراً کہا هذا من فضل ربی, یہ سب میرے رب کا فضل ہے. ہاں اللہ کے کوئی خاص انعام دیکھو تو یوں کہو یہ میرے رب کا فضل ہے, میرا کوئی کمال نہیں. ہاں لیکن آج یہ آیت کہاں لکھی ہوتی ہے؟ سود کے اڈوں پہ لکھی ہوتی ہے, بینکوں پہ لکھی ہوتی ہے, هذا من فضل ربی انا للہ. ہاں یہ اس آیت کی توہین ہے, بے حرمتی ہے. هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, فرمایا اللہ مجھے آزماتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں نہ شکر کرتا ہوں. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. امن شکر فانما یشکر لنفسی امن کفر فان ربی غنی کریم. فرمایا جو اپنی جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے, اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز کریم ہے. قال نکروا لا عرشا ننظر اتهتدی. اب تخت تو آ گیا, اب بلقیس نے آنا ہے, تخت تو آ گیا. حضرت سلمان نے اپنے خدام سے کہا اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو, دیکھیں وہ اسے پہچانتی یا ان لوگوں میں سے جو حقیقت تک نہیں پہنچتی. ذرا اس میں تبدیلی لے کے آؤ, پھر دیکھتے ہیں, ذرا اس سے پوچھتے ہیں. بلقیس پہنچی نہیں, ابھی آ ہی رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تخت پہلے پہنچ گیا. فرمایا ذرا اس میں تبدیلی لیتا ہوں کہ اس کی دیکھتے ہیں عقل مندی, دانش مندی دیکھتے ہیں کتنی سمجھدار ہے. خیر جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا یہ تمہارا تخت ہے, تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل وہی ہے. ہاں بالکل وہی ہے, ہمیں تو اس سے پہلے آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا, ہم سر جھکا چکے تھے. آپ یہ کرامت اور یہ چیز نہ بھی دکھاتے تو ہمیں یقین تھا کہ آپ واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ کوئی چیز ہیں, ہمیں پہلے ہی پتہ تھا. ہم تو آئے ہی فرما بردار بننے کے لیے, آپ یہ تخت نہ بھی دکھاتے اور یہ کرامت نہ بھی دیکھتے تب بھی ہم ایمان لے آتے اور اللہ کو اپنا اللہ پر ایمان لے آتے اور آپ کی بات مان لیتے. اسی کا ذکر فرمایا وصدہ ما کرنا تعبد من دون اللہ. اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روکے رکھا تھا کہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی, ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی. اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جاؤ, اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. جب وہ آئی نا, اسے اپنی ملکہ بلقیس, اس کی سلطنت بڑی مستحکم بھی تھی اور بڑی منظم بھی تھی اور بڑی ترقی یافتہ بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی انداز میں اپنی سلطنت کے نقشے بنا رکھے تھے کہ جب وہ تخت کے پاس آنے لگی، حضرت سلیمان کے تخت بیچ میں ایک نہر چل رہی تھی، نہر کے اوپر ایسا شیشہ لگایا، ایسی چیز لگائی کہ لگتا نہیں تھا کہ اوپر کوئی چیز ہے، ایسا لگتا پانی ہے، ایسا لگتا ہے پانی۔ تو جیسے وہ وہاں سے قریب پہنچی تو اس نے اپنی سلوار اوپر کی تاکہ پانی سے گزر جاؤں، لیکن بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو کاریگری ہے اور یہ تو فن ہے، اور جو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو عقل اور دانش دی ہے یہ تو اس کا جسے کہیں گے ایک نمونہ ہے۔ اسی کا ذکر فرمایا، قیل لا تدخل الصر فلما رأت حسبته لجة وكفشت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اب میں سلیمان کے اللہ رب العالمین کے فرما برداری قبول کر لی ہے۔ ولقد ارسلنا، پھر آخر میں صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اچانک دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اچھائی سے پہلے برائی کیوں جلدی مانگتے ہو، یعنی عذاب کیوں مانگتے ہو، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم فرما دیا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے، یعنی جب سے آپ ہمارے اندر آئے ہیں ہماری تو ہر چیز ہی، ہمارے حالات ہی خراب ہو گئے، ہاں آپ تو ہمارے لیے نحوست کا باعث بنے ہیں الیاذ باللہ۔ اس قسم کی نبی کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت صالح نے کہا، تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ، ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے ایک سازش تیار ہوئی، مکرن ہم لا شرون، انہوں نے یہ چال چلی، ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگ سکا۔ اب دیکھو ان کی چال کی باری کا انجام کیسا ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ وہ رہے اور ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑی ہوئی ہیں۔ یقین اس واقعے میں ان لوگوں نے عبرت کا سامان ہے جو علم سے کام لیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں ان سب کو ہم نے بچا لیا۔ تو وہ ہلاکت کا فیصلہ، ہلاک شہید کرنا چاہ رہے تھے حضرت صالح کو، اللہ نے ان سے پہلے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بے حیائی کا یہ کام کرتے ہو، کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو۔ اس پر یہ کہنے لگے، سو ان کے قوم کا کوئی جواب نہیں تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، انہیں بستی سے نکال دو۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ تو ہم نے ان پر ایک زبردست بارش کی، وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، ہم نے ان پہ زبردست بارش کی، چونکہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون، اے پیغمبر کہو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سلام ہو ان کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے، بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کے خدائی میں شریک بنا رکھا ہے۔ یہاں عذاب کا تذکرہ ہے، قوم لوط کے حالات کا تذکرہ، اور آخر میں فرمایا قل الحمدللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیں الحمدللہ، علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، کافروں کی ہلاکت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کافروں کی ہلاکت بھی مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، الحمدللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک کفر کی طاقت رہے گا بہت سارے سلیم الفطرت کافر اسلام پہ آنے کے لیے گھبرائیں گے، ان کے لیے راستہ بند رہے گا۔ جب کافروں کی سرکشی ٹوٹے گی تو بہت سارے سلیم الفطرت کافروں کے لیے راستہ کھلے گا اور انہیں نعمتیں اسلام ملے گی۔ ہاں تو اس لیے ہر کافر پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ ہاں قوموں کی ہلاکت پر قرآن نے کہا الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بس اوقات ان کی ہلاکت سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔